الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة معراج المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم محترم دوستو بزرگو عزیز نوجوان ساتھیو ماؤں اور بہنوں معراج ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الرسل ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے وہ معجزات جس طرح آپ کی ذات تمام انبیاء سے فائق ہیں، اسی طرح آپ کے معجزات تمام انبیاء کے معجزات سے فائق۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ حسن یوسف، یہ یوسف علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو انہوں نے آپ کو بہت بڑا سمجھا اور بجائے چھریوں سے ان پھلوں کے کاٹنے کے جو ان کے ہاتھوں میں تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ مدہوش ہو گئی، حواس باختہ ہو گئی۔ وقلنا حاش للہ، انہوں نے کہا خدا کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو معزز فرشتہ معلوم ہو رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں, لواحی زلیخا لو رأینا جبیو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ زلیخا کی سہیلیاں اگر میرے محبوب کے چہرے انور کو دیکھ لیتی, یوسف کے چہرے کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ, اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے محبوب کے چہرے انور کو دیکھ لیتی, لآثرن قطع القلوب علی الایدی, تو بجائے ہاتھوں کو کاٹنے کے اپنے دلوں کو پھاڑ دیتی, ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. حسن یوسف, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن, دم عیسیٰ, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے چڑیا کی شکل کو بناتے تھے اور اس میں روح پھونکتے تھے تو وہ اڑنے لگ جاتی, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. ان کا معجزہ تھا دم عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام کا دم, عیسیٰ علیہ السلام کا پھونک مارنا, اس سے مردے زندہ ہو جاتے تھے. انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ, میں پرندے جیسی چیز مٹی سے بناتا ہوں, اس میں پھونکتا ہوں, اللہ کے حکم سے وہ اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ, اور میں مادر زاد اندھے کو اور کوڑ کے بیمار کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ, اور جب تم کوئی چیز کھا کر میرے پاس آتے ہو تو تم کیا چیز کھا کر آئے ہو اس کی میں اطلاع کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, اور تم اپنے گھروں میں کھانے پینے کی کیا کیا چیزیں چھوڑ کے آتے ہو وہ بھی میں تمہیں اللہ کے حکم سے بتا دیتا ہوں. یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سے بھی بڑھ کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معجزات. حسن یوسف دم عیسیٰ, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کرتے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے, آپ درخت کو حکم فرماتے تھے, درخت آپ کی اطاعت کرتا تھا, درخت کو حکم فرماتے تھے وہ جھکتا تھا, اس کی جڑیں باہر نکل آتی تھی, خود بخود اکھڑ جاتا تھا اور اپنی جڑوں پہ چل کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ شہادت پڑھتا تھا. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے جب میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا تو جنگل کے درخت اور پتھر میرا جب ان پر گزر ہوتا تھا تو مجھے سلام کیا کرتے تھے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرش پر کھڑے ہیں اور آسمانوں میں چودہویں رات کا چاند چمک رہا ہے, آپ اشارہ فرماتے ہیں, یعنی چاند کو حکم فرماتے ہیں, چاند بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. کنکریاں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیتی تھی، کلمہ شہادت پڑھتی تھی، بے شمار معجزات، حسن یوسف، دم عیسیٰ، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال، دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھونک، دم جس سے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے، ید بیضا داری، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جو معجزات عطا کیے تھے ان میں سے ایک بہت ہی اہم معجزہ، ادخل یدک فی جیبک، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوہ طور پر کہ اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں داخل کیجئے، تخرج بیضاء من غیر سو، جب تم اس کو نکالو گے تو وہ لائٹ کی طرح چمک رہا ہوگا، من غیر سو، اور یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، یہ معجزہ، اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دیکھیے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، اور عشاء کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے، حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی گر گئی تھی، اندھیرا کمرہ، وہ تلاش کر رہی تھی، مل نہیں پا رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور داخل ہوتے ہی سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ گھر میں داخل ہونے پر سلام کرنا یہ سنت ہے، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تشریف لے جاتے تھے کسی جگہ پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ سلام کرتے تھے، تو اس کی حضرات علماء نے مختلف توجیحات کی ہیں، ایک توجیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مجمع میں تشریف لے جاتے تھے تو مجمع بڑا ہوتا تھا اور ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہ دل کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام مجھے بھی ملے، اس لیے کہ سلام ایک دعا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو رنجیدہ کرنا نہیں چاہتے تھے، ہر ایک کی دل جوئی فرماتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں داخل ہوتے ہی بالکل سیدھے دیکھ کر فرماتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر دائیں طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر بائیں طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے تھے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دوسری توجیہ یہ کی ہے علماء نے کہ مجمع جو ہے وہ لمبائی میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ پیچھے سے جیسے ہی تشریف لاتے تھے تو آپ فرماتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر بیچ میں پہنچتے تھے تو پھر فرماتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر جب بالکل آگے پہنچ جاتے تھے تو فرماتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تیسری توجیہ علماء نے یہ فرمائی ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو گھر میں داخل ہونے کے لیے جب اجازت مانگی جاتی ہے تو اس اجازت کے ساتھ بھی سلام ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا، کہ اے ایمان والو جب تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل ہونا چاہو یا اپنے کمرے کے علاوہ کسی اور کے کمرے میں داخل ہونا چاہو تو اس وقت تک تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں جب تک کہ تم سلام نہ کر لو اور اجازت نہ لے لو، جب تک کہ تم سلام نہ کر لو اور اجازت نہ لے لو، اب آج کل ہمارے یہاں جو گھر ہوتے ہیں ان میں چونکہ دروازے لاک کیے جاتے ہیں اس لیے اس شکل پر عمل کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اس کا طریقہ ہم بتلاتے ہیں، آپ افریقہ چلے جائیے، آپ ہندوستان چلے جائیے تو دیہاتوں کے اندر صبح کے بعد پورا دن دروازے کھلے رہتے ہیں، تو یوں ہی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہو جانا یہ ممنوع ہے، तरीका यह है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, क्या मुझे दाखिल होने की इजाजत है, क्या मैं आ सकता हूं घर में, मुझे दाखिल होने की इजाजत है? तो सबसे पहले सलाम करो और सलाम करने के बाद इजाजत मांगो। पहली दफा इजाजत मांगने पर इजाजत न मिले तो दूसरी मरतबा फिर इजाजत तलब करो, और दूसरी मरतबा इजाजत तलब करने पर इजाजत न मिले तो तीसरी मरतबा इजाजत तलब करो, और तीसरी मरतबा भी इजाजत न मिले तो इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। इसलिए कि इजाजत का मतलब ही यह है कि मैं इस वक्त तुम्हारे घर में आना चाहता हूं, तो एक मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, तीन मरतबा के बाद भी अगर कोई दरवाजा न खोले, इसका मतलब यह है कि वो इस वक्त किसी काम में मशगूल है और वो किसी का आना पसंद नहीं करता। हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल गैर शरई है, इस्लामी तरीके के खिलाफ, कि दरवाजे को इतनी दफा खटखटाते हैं कि सोया हुआ आदमी भी जाग जाता है, और यूं समझो कि दरवाजे को बिल्कुल तोड़ देते हैं, इतना खटखटाते हैं, इतना ठोकते हैं कि अंदर वाला आदमी परेशान हो जाता है। अब सोचो थोड़ी देर के लिए कि एक शख्स पूरी रात किसी काम में मशगूल रहा, सफर से आया है फजर के वक्त और फजर की नमाज के बाद सोया हुआ है, आप पूरी रात सो रहे थे, अब सुबह को 8 बजे 9 बजे उसके घर पे आप जाते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं, तो एक मरतबा खटखटाया, दूसरी मरतबा खटखटाया, तीसरी मरतबा खटखटाया, और खटखटाने और बेल बजाने और रिंग करने में भी मॉडरेशन होना चाहिए, यानी इतना जोर से खटखटाओ कि जागने वाला नॉर्मल आदमी उसे सुनकर के दरवाजा खोलना हो तो खोल दे। सोने वाले को जगाने के लिए दरवाजा नहीं खटखटाया जाता। तीन मरतबा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ ले गए, और वही माहौल जो हिंदुस्तान में देहातों में होता है कि दरवाजे बंद नहीं होते थे, बल्कि बहुत से मकानात ऐसे होते थे कि दरवाजे पर सिर्फ पर्दे पड़े हुए होते थे। अब अगर अंदर कोई यूं ही बगैर इजाजत के चला जाता है तो बेपर्दगी का इम्कान है, नजर के गलत जगह पे पड़ जाने का इम्कान है, तो कैसी तालीम दी शरीयत मुतहरा ने? तालीम ये दी कि इजाजत मांगो, और इजाजत का तरीका ये बताया कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अदखुल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अदखुल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, क्या मुझे दाखिल होने की इजाजत है? सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु अंदर घर ही में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इजाजत तलब फरमाई तो उन्होंने अंदर से चुपके से जवाब दे दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, लेकिन दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मरतबा फिर वही अमल किया, उन्होंने चुपके से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु जवाबन कहा लेकिन इजाजत नहीं दी। तीसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही अमल इख्तियार फरमाया, उन्होंने चुपके से कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु लेकिन इजाजत मरहमत नहीं की। इसलिए कि उनके जहन में एक खास बात थी, भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के घर जाएं और उनको कोई घर में आने के लिए न कहे, ये कैसे हो सकता है, और वो भी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन। बस सुन्नत तरीके के मुताबिक तीन मरतबा इजाजत जब खत्म हो गई तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगी। सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने थोड़ी देर फिर सलाम का इंतजार किया, लेकिन जब चौथी मरतबा सलाम नहीं हुआ तो वो समझ गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, तो जल्दी से लपक कर बाहर निकले और उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर ही में हूं, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। मैं तो खामोश इसलिए बैठा हुआ था कि सलाम भी दुआ है, और मैं चाहता था कि बार बार आप सलाम करते रहे और मैं आपकी दुआओं की बरकतों को हासिल करता रहूं। तो ये तरीका है मेरे भाइयों, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, देहातों में यही तरीका। हमारे यहां मामूल ये है कि बस यूं ही दाखिल हो जाते बगैर किसी को इत्तला किए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, मैं आ जाऊं, मुझे आने की इजाजत है, पूछ लीजिए दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा। और अगर घर का मालिक जाग भी रहा हो और तुम्हें पता है कि जाग रहा है, फिर भी अगर आपको इजाजत न दे तो इसमें नाराज होने की बात नहीं है। अगर नाराज होने की बात होती तो फिर इजाजत मशरू क्यों होती? इजाजत इसीलिए तो मशरू है कि मुमकिन है कि इस वक्त किसी मीटिंग में हो, इस वक्त कोई फैमिली का मसला हो जिसे हल कर रहे हो, इस वक्त बीमार हो और उस बीमारी में किसी को मिलना न चाहते हो। इसीलिए इयादत के आदाब में यह बतलाया गया है कि जब किसी की इयादत के लिए जाए तो जाना चाहिए, जब कोई मुसलमान बीमार हो जाए ये सुन्नत है, लेकिन वहां जाकर के पड़ाव न डाल दे। हम बिल्कुल फारिग हैं और कोई शख्स बीमार हो गया और उसके साथ उठना बैठना हमें अच्छा लगता है तो हमने भी अच्छा मौका तलाश कर लिया कि हम भी फारिग हैं और ये बीमार हो गए हैं तो ये भी फारिग हैं। अब वहां से उठते ही नहीं। अब मुमकिन है कि बीमार शख्स को आपका बैठना ना गवार है तो खुद बेचारा बुखार में है और आप एक मुसीबत बने हुए हैं। और ये भी हो सकता है कि बीमार आदमी को तसल्ली की जरूरत है और वो अपनी बीवी को अपने करीब चाहता है, अपने बेटे को अपने करीब चाहता है, अपनी बेटी को अपने करीब चाहता है और वो आपके आपकी वजह से हो नहीं पा रहा है तो उसको और तकलीफ होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी वजह से अदब से वो कुर्सी में बैठा हुआ है हालांकि उसका दिल ये चाहता है कि वो लेट जाए लेकिन आपकी वजह से नहीं लेट पा रहा है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए ये आदाब हमें सिखलाए गए हैं कि जब कोई बीमार हो जाए तो उसकी बीमार कुर्सी के लिए जाना चाहिए, इसलिए कि बीमार की बीमार कुर्सी के लिए जब कोई जाता है तो उसका दिल खुश होता है। और ऐसा शख्स जिसका बीमार के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक हो और उसके बैठने की वजह से बीमार को खुशी महसूस होती हो उसे तो बैठना चाहिए, और जिसका ताल्लुक इतना गहरा ना हो उसे थोड़ी देर बैठकर उठ जाना चाहिए। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक लतीफा भी लिखा है, अजीब किस्सा लिखा है कि एक साहिब बीमार हुए और उनकी इयादत के लिए दूसरे साहिब गए। अब वो जमकर ऐसे बैठे कि दर्जनों आदमी उनकी मुलाकात करके चले गए लेकिन ये उठने का नाम नहीं लेते थे। तो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस बीमार ने कुछ इशारा करना चाहा तो इशारे में उसने ये कहा कि लोगों के आने जाने और बैठे रहने ने मुझे मजीद बीमार कर दिया है। पहले से बीमार तो था लेकिन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और यहां जमकर बैठे हुए हैं तो उससे मैं और ज्यादा बीमार हो गया हूं। तो वो साहिब बहुत ज्यादा समझदार थे तो इस इशारे को सुनने के बाद कहने लगे कि क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं ताकि कोई आए नहीं। तो वो बीमार जो है वो उनसे ज्यादा होशियार था, उसने कहा कि हां जरूर बंद कर दीजिए लेकिन अंदर से नहीं बाहर से बंद कर दीजिए, अब आप तशरीफ ले जाइए। तो ये इयादत में भी जो है कानून है कि किसी को तकलीफ न पहुंचे। तो ये सलाम में भी यही है कि सलाम में यानी इजाजत, मेरे भाइयों इस्लामी तालीमात को हमने छोड़ दिया जिसकी वजह से आज अजीब मखमसे में हम लोग पड़े हुए हैं कि गैर मुस्लिमों ने हमारी तालीमात अपना ली। अंग्रेजों के घरों में मामूल ये है कि एक शख्स दूसरे के कमरे में उस वक्त तक नहीं दाखिल होता जब तक कि वो दरवाजा खटखटाता नहीं है, और हमारे यहां ये है कि घरों के अंदर बाप बेटी के कमरे में दाखिल हो रहा है और बेटी भाई के कमरे में दाखिल हो रही है, भाई बहन के कमरे में दाखिल हो रहा है। भाई पता नहीं भाई किस हालत में बैठा हुआ है और मां किस हालत में बैठी हुई है, बहन किस हालत में बैठी हुई है। इजाजत लेना है घर में दाखिल होने की भी और इजाजत तलब करनी है किसी के कमरे में दाखिल होने की भी। और तरीका यह है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, क्या मैं दाखिल हो सकता हूं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, क्या मैं दाखिल हो सकती हूं? 3 मर्तबा इजाजत तलब करें, जब इजाजत न मिले तो वापस लौट जाना चाहिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मसनून तरीका है, इसे अपनाओ। अब 3 मर्तबा जो सलाम है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसकी मैं तौजीह कर रहा था कि एक तौजीह ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के घर तशरीफ ले जाते थे तो सबसे पहले इजाजत का सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, क्या मैं दाखिल हो जाऊं? अच्छा, अब जब अंदर से इजाजत मिल जाती थी कि जी जरूर तशरीफ लाइए तो अंदर दाखिल होकर अब घर वालों को सलाम करते थे। तो पहला सलाम तो इजाजत का और दूसरा सलाम अंदर घर में दाखिल होने का, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। और फिर जितनी देर तक बैठना होता था बैठते थे, अब जब रवाना हो रहे हैं तो फिर आप फरमाते थे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अब मेरे भाइयों हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें और हम इस अज्म के साथ जाएं कि इन सुन्नतों पर हमें आज से अमल करना है। अब हमारे यहां तो दरवाजे बंद होते हैं तो अब तरीका सुन्नत तरीका समझो कि सबसे पहले एक मरतबा बेल बजाओ, घंटी बजाओ, नॉक करो, दरवाजा न खुले 2-3 मिनट के बाद फिर बजाओ, दरवाजा न खुले तीसरी मरतबा बजाओ, तीसरी मरतबा भी दरवाजा न खुले तो वापस चले जाओ। अगर कोई इमरजेंसी है, अर्जेंट है, अंदर चिट्ठी डाल करके जाओ कि मैं आया हुआ था और बहुत अर्जेंट काम है, अगर हो सके तो मुझे इस नंबर पर फोन कीजिए, जो कुछ भी करना हो। और अगर दरवाजा खुल जाता है तो अब सुन्नत पर अमल करने के लिए दरवाजा खुल गया तो दरवाजे के खुलने के बाद इजाजत मांगो, इसलिए कि मुमकिन है कि दरवाजा ये समझकर खोला था कि इब्राहिम भाई आने वाले थे, और दरवाजा खोला तो देखा कि इस्माइल भाई है, और इब्राहिम भाई के साथ एक अहम काम था, प्राइवेट मीटिंग होने वाली है, तो इस्माइल भाई आ गए, तो मुमकिन है कि उनको आपका अंदर घर में दाखिल होना पसंद न हो उस वक्त, तो आप कहिए कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं घर में आ सकता हूं इस वक्त। अब उनकी तरफ से इजाजत मिल गई कि हाँ हाँ तशरीफ लाइए, जरूर तशरीफ लाइए, तो घर में कदम रखकर फिर सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और घर से निकलते वक्त फिर कीजिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये तीन मरतबा सलाम करना है। दरवाजा खुलने पर इजाजत मांगते हुए और अंदर दाखिल होने के बाद, और नंबर तीन घर से वापस होने के बाद, मजलिस को छोड़ने के बाद। हमारे यहां मजलिस में दाखिल होने पर तो सलाम करने की आदत है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, एक दूसरे को मिलने पर भी सलाम करने की आदत है, लेकिन अलग होने पर सलाम करने की आदत नहीं है। अलग होने पर हम क्या करते हैं, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, बस इतना कर लेते हैं, हालांकि ये नहीं। हदीस शरीफ में आता है कि जिस तरह मुलाकात के वक्त सलाम करना चाहिए, इसी तरह जब अलग होते हैं उस वक्त भी सलाम करना चाहिए। तरीका उसका यह है कि अस्तौदियुकुम अल्लाह दीनकुम व अमानतकुम व खवातीम अमालिकुम, अस्तौदियुकुम अल्लाह अल्लज़ी ला तदीउ वदाइहू, ये अलग होने के वक्त की दुआएं हैं, और उसको शॉर्ट में कर दिया है फी अमानिल्लाह, और उसका हमारी जुबान में कर दिया है खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। अब ये कहने के बाद फिर सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी अलग होते वक्त तभी सलाम करना है। तो अर्ज ही कर रहा था के, और दूसरी बात भी यहां पर ये अर्ज कर दूं कि हम लोग दूसरों के घरों में जाते हैं उस वक्त सलाम करते हैं, दूसरे इब्राहिम भाई के घर, इस्माइल भाई के घर, अहमद भाई के घर, अजनबी आदमी के घर में जाते हैं तो सलाम करके जाते हैं, अपने घर में दाखिल होते हैं तो सलाम नहीं करते। हमें अपने घर में भी सलाम करके दाखिल होना चाहिए। फैदा दखल तुम बुजुतन फसलिमो अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा। कुरान तो ये कहता है कि ऐसा शख्स जो तने तनहा घर में रहता है उसे भी जब घर में दाखिल हो तो सलाम करना चाहिए, उस सलाम की जो बरकतें हैं वो उसे खुद को हासिल होगी। सलाम की दुआएं जिसको सलाम किया जाता है उसको मिलती है, लेकिन अगर कोई शख्स घर में तने तनहा रहता है, या ये कि उसकी पूरी फैमिली इंडिया चली गई है और उसकी पूरी फैमिली उमरे के लिए चली गई है, वो सोचता है कि सलाम करने का क्या फायदा, तो भाई घर में फरिश्ते भी होते हैं, घर में जिन्नात भी होते हैं, और घर में कोई ना हो तो कुरान ये कह रहा है कि दाखिल होते वक्त सलाम करो, उस सलाम की दुआओं की बरकतें जो है वो तुम्हें तुम्हारी जात पर निछावर होगी, तो सलाम करो। और मैं तो ये कहा करता हूं कि परायों के घर में, दूसरों के घरों में जाकर हम एहतमाम से उनको सलामती की दुआ देते हैं, रहमत की दुआ देते हैं, बरकत की दुआ देते हैं, और बीवी के पास जाते हैं तो बीवी को ये दुआ नहीं देते, अपनी औलाद को ये दुआ नहीं देते। यानी घर के जो असल अफराद है हमारे अपने, वो हमारी दुआओं से महरूम, बाकी सबको सलाम किया जाता है, घर में बीवी को सलाम नहीं किया जाता। तो घर में दाखिल होने पर कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बच्चे बैठे हुए हैं, बीवी बैठी हुई है, अब लड़का आया वो सबको कह रहा है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सब जवाब देंगे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कितनी सलामती, कितनी रहमतें, कितनी बरकतें उतरेंगी। तो ये बीच में सलाम के मुतालिक कुछ काम की बातें आ गई, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते थे तो सलाम करते थे अपनी अज़वाजे मुतहरात को, तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि मैं तो तलाश कर रही थी उस सुई को, नीडल को जो गिरी हुई थी, ईशा के बाद का वक्त था, हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, और दाखिल होकर आपने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फरमाया, जब सलाम करने के लिए आपका मुंह खुला तो आपके दांतों की रोशनी इतनी थी कि उस रोशनी की वजह से अंधेरे कमरे में गिरी हुई सुई मुझे मिल गई। लना शमसुल वलिल आफात के शमसु फशमसी खैरुम मिन शमसिस समाई, وشمس السماء تطلع بعد فجرین وشمس تطلع بعد العشاء. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک ہمارا سورج ہے مدینہ منورہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور دوسرا سورج وہ ہے جو آسمانوں میں چمک رہا ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. میرا جو زمین پر سورج ہے وہ آسمانوں کے سورج سے زیادہ بہتر اور زیادہ خوبصورت اور زیادہ چمکدار، اس لیے کہ آسمانوں کا سورج تو فجر کی نماز کے بعد جب پوری دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے اس کے بعد طلوع ہو کر دنیا کو روشنی دیتا ہے. لنا شمسن ولیل آفا کی شمسو و شمسی خیرم من شمسی سمائی فشمس السماء تطلع بعد فجر. آسمانوں کا سورج تو فجر کی نماز کے بعد جب پوری دنیا اندھیرے سے فارغ ہو جاتی ہے اور پوری دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے اس وقت نمودار ہو کر پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، لیکن میرا سورج تو عجیب و غریب ہے. وہ شمسی تتل و بادل، سورج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تو ایسا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد میرے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی مسکراہٹ سے میرے کمرے کے اندر، اندھیرے کمرے کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے اور میرا کمرہ منور ہو جاتا ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانتوں کی روشنی اتنی، آپ کے چہرے انور کی روشنی اتنی. آپ کے بارے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف بیان کیجیے. آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ تابعین کا زمانہ، اور تابعین پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتلائیے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے. عجیب ارشاد فرمایا، میرے بھائیو طبیعت پھڑک جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، تابعی سے کہا کہ یا بنیا اے میرے بیٹے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا ہے. لو رأیتہ رأیت الشمس طالعتا، اگر تو اللہ کے نبی کو آتا ہوا دیکھ لیتا تو تجھے ایسا محسوس ہوتا کہ صبح کے وقت سورج طلوع ہو رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اس پاک ذات کے اوپر. میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں اتنا اتنا اہم اور اتنا قیمتی تحفہ عطا فرمایا کہ اللہ نے جو اس کی کائنات میں سب سے افضل چیز تھی اس کے ساتھ ہمیں نسبت عطا فرما دی. یہ نسبت جو ہے کچھ کم نہیں ہے میرے بھائیو، بہت بڑی نسبت، بہت بڑی نسبت، بہت بڑی نسبت. اس پر شکر ادا کرو اور روزانہ شکر ادا کرو، اور اس پاک ذات پر درود شریف کا تحفہ درجنوں کی تعداد میں بھیجتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. ان کی برکت سے ہم بھی افضل الامم بن گئے. میری اور آپ کی کیا حیثیت، میری اور آپ کی کیا حیثیت. بلکہ میرے بھائیوں، میں یہ بھی جھجک کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی سے ابو بکر کی نسبت نہ ہوتی تو ابو بکر کی کیا حیثیت تھی، اور اگر اللہ کے نبی سے عائشہ کی نسبت نہ ہوتی تو عائشہ کی نسبت کیا تھی، اور میرے بھائیو اگر بلال کی نسبت نہ ہوتی تو بلال کی حیثیت ہی کیا تھی. وہ حدیثی کا کالا بلال جب اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اپنی نسبت کو اللہ کے نبی سے جوڑ لیتا ہے تو کبھی کبھی وہ بلال کعبے کی چھت میں نظر آتا ہے، اور کبھی کبھی وہی بلال جنت میں اللہ کے نبی کے آگے آگے چلتا ہوا سنائی دیتا ہے. اپنی نسبت کی قدر کرو میرے بھائیو، نسبت کی قدر کرو، اور اس نبی کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ وابستہ کرو، اور اس نبی کی تعلیمات کو سیکھو، اور اس نبی کی ہر ہر سنت کو زندہ کرو. کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب. آئے اس دنیا میں سب سے آخر میں ہم، اور کل قیامت کے دن اس نبی کی برکت سے جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہوں گے. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وان الجنت حرمت علی الامم حتی تدخلها امتی. آمینہ کے لال کی سچی زبان نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جنت انبیاء پر، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی دنیا میں آئے، سب پر اس وقت تک بند رہے گی جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں. اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، ان کی جتنی امتیں تھیں، ان سب امتوں کے لیے جنت کے دروازے بند رہیں گے جب تک کہ میری امت اس میں داخل نہ ہو جائے. آنے میں سب سے آخر میں، جنت میں داخل ہونے میں سب سے پہلے. اور قرآن اللہ کا ابدی پیغام یہ اعلان کر رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس. میرے بھائیوں، یہ خیر امت کا جو لقب ملا اللہ کی طرف سے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے.
ہم نے نہیں کہہ دیا کہ ہم بہترین امت ہے، کسی نبی نے نہیں کہا کہ تم بہترین امت ہو، اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب، تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانام، تو خیر البشر انسانوں میں سب سے بہتر، خیر الرسل رسولوں میں سب سے بہتر، اور خیر الانام اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر، ارے جہاں جبریل کی انتہا ہے وہاں سے تیری ابتدا ہو رہی ہے، جہاں جبریل کی انتہا سید الملائکہ وہاں تیری انتہا، حضرت جبریل امین پہنچتے ہیں سدرۃ المنتہا پر، سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی سر جھکا کر کے جبریل کہنے لگے اے حبیب خدا اب سوا آپ کے آگے جائے گا جو بھی وہ جل جائے گا، جہاں جبریل کی انتہا ہے وہاں سے آمینہ کے لال کی ابتدا ہو رہی ہے، اتنی عظیم شخصیت میرے بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ساتھ وابستگی عطا فرمائی، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور قدر کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرو اور ان کی سیرت کو پڑھو، ان کی سیرت کو سنو، ان کی سیرت کو سناؤ اور ان کی سنتوں پر عمل کرو، ان کے احکام پہ عمل کرو، پانچ وقت کی نمازوں کو پڑھو، تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو، ایک ایک سنت پر عمل کرو، اور میرے بھائیوں درود شریف خوب پڑھو، درود شریف چلتے پھرتے پڑھا کرو، کم سے کم دن میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور بالکل مختصر درود پڑھو، وقت نہ ہو موقع نہ ہو، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے بڑھاتے چلے جاؤ، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر مصیبت کی جو ہر مصیبت کا حل جو ہے وہ صلی علی محمد ہے، درود پڑھو گے دنیا کے مسائل حل ہوں گے، درود پڑھو گے انشاءاللہ آخرت کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ یہ نسبت پر ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت جبریل امین ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال پوچھا، حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب مجھے معلوم نہیں، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں میں اللہ کے پاس چلا جاؤں اور اللہ کے پاس جا کر اللہ سے پوچھ کر پھر جواب لے کر آ جاؤں۔ حضرت جبریل امین چلے گئے، واپس تھوڑی دیر کے بعد حاضر خدمت ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل اتنے خوش اور ان کے چہرے سے خوشیوں کے اتنے آثار نمایاں، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرمایا کہ جبریل وہ سوال اور اس کا جواب تو بعد میں، پہلے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں آج جتنی خوشی میں دیکھا اتنا کبھی پہلے خوشی میں نہیں دیکھا، آج جتنی خوشی میں نے تمہیں دیکھا اتنا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، وجہ کیا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آج بہت زیادہ خوش اس لیے ہوں کہ آج اللہ تعالی نے مجھے جتنا قریب کیا اتنا پہلے مجھے کبھی قریب نہیں کیا تھا، میں جب اللہ تعالی کی ملاقات کے لیے جاتا ہوں تو اللہ تعالی نے میرے لیے ایک باؤنڈری مقرر کر رکھی ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر جاؤں تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائے اللہ کی تجلیات کی وجہ سے، لیکن آج مجھے بہت قریب کیا، بہت قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ اتنا قریب پہلے میں کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیے اس قرب خداوندی کی وجہ سے مجھے آج بہت خوشی ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل کتنا قریب ہو گئے تھے، کتنا قریب ہو گئے تھے؟ تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ جب بھی اللہ تعالی سے ملاقات ہوتی ہے تو میرے اور اللہ کے درمیان ہزاروں اور لاکھوں نور کے پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، آج اللہ تعالی نے مجھے اتنا قریب کیا کہ میرے اور اللہ کے درمیان صرف 70,000 پردے پڑے ہوئے تھے، یعنی 70,000 بیچ میں پردے ہیں، اسے حضرت جبریل امین اتنا قرب کہہ رہے ہیں، تو آمینہ کا لال کا کتنا اونچا مقام ہوگا کہ جب معراج کی رات میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو ان کے اور اللہ کے درمیان ایک بھی پردہ موجود نہیں تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا قرب نصیب فرمایا تو کوئی خاص بات ہوگی، کیا وجہ بنی کہ اللہ تم سے آج اتنے خوش ہو گئے اور اتنا قریب کر دیا؟ تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ آپ کی برکت سے ہوا ہے، جب جب بھی پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تو سید الملائکہ جبریل کی حیثیت سے گیا تھا، لیکن اس مرتبہ چونکہ آپ نے مجھے ایک سوال لے کر بھیجا تھا اس لیے اس مرتبہ چونکہ آپ کا ٹپالی اور آپ کا قاصد بن کر گیا اس لیے اللہ نے کہا کہ آج جبریل جبریل کی حیثیت سے نہیں میرے پیغمبر کی نسبت کو لے کر آ رہا ہے اس لیے آج اسے وہ قرب عطا کیا جائے جو اس سے پہلے کبھی اسے نصیب نہیں ہوا ہے. نسبت کا میرے بھائیو اللہ کے یہاں بہت لحاظ ہے اس لیے قدر کرو اس کی اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تعلق جوڑو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چمک تھی دوسری ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک. اور پھر میں عجیب بات بتلاؤں کہ دو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. دونوں رات کو دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے رہے. جب بہت دیر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر وہ جانے لگے. جیسے ہی باہر نکلے گٹا توپ اندھیرا تھا. جب وہ باہر نکلے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ دونوں ایک ہی راستے سے جا رہے تھے اس لیے کہ دونوں کا مکان اسی راستے پر تھا اسی راستے کی جانب تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی اللہ کے نبی کے گھر کے باہر نکلے اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس اندھیرے میں ہم کیسے جائیں گے کہ ان کے سامنے ایک ٹیوب لائٹ کی طرح روشنی پیدا ہو گئی اور اس روشنی میں چلتے چلتے جانے لگے. ایک مقام پر پہنچے کہ جہاں سے ایک کو دائیں طرف جانا تھا دوسرے کو بائیں طرف جانا تھا. جب وہ دونوں سیپریٹ ہوئے اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے اس ایک ٹیوب لائٹ میں سے دو ٹیوب لائٹ بنا دی. یہ اپنے گھر تک پہنچ گیا وہ دوسرا گھر تک پہنچ گیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ آپ کے غلاموں کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شاعر نے یہ کہا ہے کہ حسن یوسف یوسف کا حسن و جمال دم عیسیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دم اور پھونک مارنا جس سے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے ید بیضا داری اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے جب نکالتے تھے تو وہ لائٹ کی طرح روشن ہو جاتا تھا. شاعر کہتا ہے کہ آنچے خوبا ہما دارند تو تنہا داری. موسیٰ کا معجزہ اپنی جگہ پر یوسف کا معجزہ اپنی جگہ پر اور عیسیٰ کا معجزہ اپنی جگہ پر. جو معجزہ عیسیٰ کو ملا وہ موسیٰ کو نہیں جو موسیٰ کو ملا وہ یوسف کو نہیں جو یوسف کو ملا وہ ابراہیم کو نہیں جو ابراہیم کو ملا وہ داؤد کو نہیں جو داؤد کو ملا وہ آدم کو نہیں جو آدم کو ملا وہ سلیمان کو نہیں. ہر ایک کا معجزہ اپنے ساتھ. لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ایسی ہے کہ ان تمام انبیاء کو جو معجزات ملے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب معجزات سے بڑھ کر معجزات آپ کو عطا فرما دیے. اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو معجزات تھے ان کا نمونہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آئے گا اور اس سے بڑھ کر شکل میں نظر آئے گا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمندر میں لاٹھی مارتے ہیں سمندر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں لیکن آمینہ کا لال فاران کی چوٹی پہ کھڑا ہو کر اپنی انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس نبی سے وابستگی عطا فرمائے. میرے بھائیو یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے باتیں نہیں کی جاتی اس لیے کی جاتی ہے کہ قدر پہچانو. اتنا اہم نبی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا اتنی اونچی شان والا نبی اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو اس کے اوپر درود پڑھو. میرے بھائیو اندازہ کرو کہ جس نبی نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں اور وہ اتنا اونچا ہے اس کے اوپر پورا دن گزر جاتا ہے ایک مرتبہ ہم درود شریف نہیں پڑھتے پورا ہفتہ گزر جاتا ہے ہم درود شریف نہیں پڑھتے پورا سال گزر جاتا ہے ہم درود شریف نہیں پڑھتے. روزانہ کم سے کم 300 مرتبہ حضرت دنگوہی قدس سرہ اپنے متوسلین کو فرمایا کرتے تھے کہ 300 مرتبہ کم سے کم پڑھو اور بہت مختصر درود سے شروع کرو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا تذکرہ ہونا چاہیے آپ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے ایک دوسرے کو سنانا چاہیے اور جب جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہمیں محبت کے ساتھ کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے. ان میں سے ایک بہت بڑا معجزہ جو ہے وہ معراج کا معجزہ ہے. انشاءاللہ معراج کے معجزے میں جو امت کے لیے سبق ہیں دروس ہیں انہیں بیان کرنے کی آئندہ چند نشستوں میں کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگو نوجوان ساتھیوں, ماں اور بہنوں, آپ دوست لمبا والی مسلم کے بے شمار معجزات ہیں. سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں, جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں, تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار. یعنی اس کائنات میں اللہ جل جلالہ محمد والوں نے جتنے ارباب فضل و کمال پیدا کیے ان میں جو جو کمال تھا, جو جو خوبی تھی, وہ ساری خوبیاں اور سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے آمینہ کے یتیم لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں رکھ دی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہش کا مجسمہ, ایمبوڈیمنٹ آف ایکسلنسی, اخلاق حسنہ کا گلدستہ, لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کمالات تھے, آپ کے جو فضائل تھے, آپ کی جو خصوصیتیں تھیں, آپ کی جو خوبیاں تھیں, وہ اگر ہم کسی اور میں تلاش کرنے جائیں تو ان ہزاروں خوبیوں میں سے کسی میں یہ دو چار نظر آئیں گے تو کسی میں یہ دو چار نظر آئیں گے. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں, تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار. حسن یوسف, دم عیسیٰ, ید پیدا داری, آنچے خوبا ہما دارن کو تنہا داری. اللہ تعالیٰ نے حضرت اللہ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے معجزات عطا کیے تھے وہ سارے معجزات یا تو اسی شکل میں یا اس سے بہتر شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی اور ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عجیب خصوصیت باب المعجزات میں یہ ہے کہ دنیا میں جتنے انبیاء آئے جب تک وہ دنیا میں رہے اس وقت تک ان کے معجزات بھی رہے. آئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی نے انہیں معجزات عطا کیے مختلف قسم کے, چلے گئے وہ معجزات بھی ختم. آئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی نے انہیں معجزات عطا کیے مختلف قسم کے, چلے گئے ان کے معجزات بھی ختم. ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے معجزات آپ کو عطا کیے اور ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا جب تشریف لے گئے دنیا سے تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ کے کچھ معجزات دنیا میں باقی رہے اور وہ قیامت تک باقی رہے. انہی معجزات میں سے ایک معجزہ قرآن مجید ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں شک ہو اس وحی کے بارے میں جو ہم نے ہمارے بندے پر نازل کی, اگر تمہیں یہ خیال ہو کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا ہے, انہوں نے کمپائل کیا ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے, اگر وہ ایک کتاب کو کمپائل کر سکتے ہیں تو کیا اسی جیسی کتاب دوسرا انسان کمپائل نہیں کر سکتا؟ فاتو بصورت من مثلہ, اللہ کی طرف سے چیلنج, قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اسلام پر جتنے اعتراضات ہو سکتے ہیں ان سارے اعتراضات کو ایک طرف رکھ لیجیے, اور اس وقت جتنے مسائل متنازع بھی ہیں ان سارے مسائل کو ایک طرف رکھ لیجیے. اسلام اللہ کا سچا مذہب ہے یا نہیں, اور قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے یا نہیں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایک فیصلہ تم چہرے دے رکھا ہے. کل نئی اجتماع کی تین سو ارجن و آگا سنگت کو ممت سے حاصل قرآن لائق کو نہ ممت نہیں مطلب قرآن باہر لباس ظہیرہ. اگر انسان جنات سارے کے سارے اکٹھے ہو جائے اور اکٹھے ہو کر قرآن مجید جیسی کوئی کتاب کمپائل کرنے کی کوشش کرے, قیامت تو آ سکتی ہے لیکن ایسی کتاب وجود میں نہیں کر سکتی. اگر یہ چیلنج صرف آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود تھا تب تو کوئی کہہ سکتا تھا, یا اگر عربی زبان جیسے عبرانی ہیبرو زبانوں کی طرح دنیا سے ناپید ہو جانے والی تھی اور اس میں غیر مسلم دلچسپی لینے والے نہ ہوتے تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھائی دنیا میں آج غیر مسلم میں عربی جانتا کون ہے کہ یہ چیلنج ہمیں لاگو ہو. قرآن اگر انگلش میں ہوتا اور ہمیں یہ چیلنج ملتا تو ہم اس کے برابر کوئی کتاب تیار کر لیتے. نہیں, اللہ جل جلالہ وعن نواز لوگوں نے یہ چیلنج ایسا دیا ہے کہ اس چیلنج کا جواب دینے سے دنیا قاصر ہے, اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک برابر غیر مسلم عربی زبان میں دلچسپی لینے چلے آ رہے ہیں, اور بڑے بڑے پروفیسر ہیں عربی زبان کے, ان کو عربی زبان میں اتنی مہارت کہ عام چھوٹے موٹے عالم کو اتنی مہارت نہیں ہے. یونیورسٹیوں میں چلے جائیے, وہاں شعبہ ہے عربی زبان کا اور ماہر ترین ہے, بہت ماہر عربی لٹریچر میں, عربی زبان میں, عربی ادب میں, فصاحت و بلاغت میں. لیکن اس کے باوجود بھی قرآن مجید کے ایک حصے جیسا حصہ بھی آج تک ایک انسان بھی پیش نہ کر سکتا. کل نئی سماج انسو مرجن اگر امیر کو نمت میں حاضر قرآن کہ اس جیسا قرآن بنا کے پیش کرو. جب دنیا آج ہی آ گئی تو اللہ جل جلالہ عام منوا لوگوں نے دوسرے مرحلے پر یہ حکم فرمایا کہ ہم یقولون افترا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے, خود لکھ لی ہے. قل فاتوا بهذه السور مثل ہی, ان کو کہو کہ چلو پورے قرآن کو چھوڑ دو, قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی 10 سورتیں ہیں, ان کی 10 سورتیں پیش کرو, صرف 10 سورتیں بنا کر لے جاؤ. دنیا اس سے بھی عاجز رہی تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت انا آتینا کلکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, ایسی ایک سورت بنا کر پیش کرو جو قرآن مجید کی سورت کا مقابلہ کرتی ہے. وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين, قرآن کی بلاغت کو دیکھیے میرے بھائی, اس چیلنج میں جو وزن ہے, اس چیلنج میں جو وزن ہے اس کو اگر آپ عربی زبان میں پڑھیں تو یہ یقین ہو جائے کہ یہ ہم لوگوں حاتمین کی طرف سے کہہ رہے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس کے معنی اس کی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت کے معنی ایک سورت بنا کر پیش کرو. اور آگے چیلنج نے کہا کہ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تمہارے جتنے خدا ہیں, جتنے معبود ہیں, جن کو تم بڑا سمجھتے ہو, ان سب کو بھی کہو کہ ہماری مدد کرو, ہمیں یہ سورت پیش کر دیں. اور اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین عدیم الجزاد الصدور اللہ الغیوب ہے, اس لیے ان کی نظر صرف اس وقت کے حالات پر نہیں تھی, قیامت تک دنیا میں کیسے انسان آنے والے ہیں اور ان انسانوں میں کس کی کیا صلاحیت ہوگی اس سے اللہ واقف تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا نہ کر سکو, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, پھر جہنم سے ڈرو, جہنم سے ڈرو. اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اگر انسان کا کلام ہوتا تو تم بھی ایسا بنا سکتے, لیکن تم اگر بنا نہیں سکتے اس کا مطلب ہی کہ اللہ کا کلام, اور جو اللہ کے کلام کا انکار کرتا ہے اسے جہنم سے ڈرنا چاہیے. تو فقیر لب تب آتی تب تک ان, لیکن چونکہ اللہ کو قیامت تک دنیا میں جو حضرات آنے والے تھے اور اس چیلنج کو قبول کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہوگی, اس لیے اللہ نے ایک مزید تاکید کے لیے جملہ ارشاد فرمایا, فقیر لب تب آلو, اگر تم ایسا نہ کر سکو, ولن تب آلو, اور ہرگز ہرگز نہ کر سکو گے. یہ 1426 سال پہلے قرآن مجید کی آیت اتر رہی ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ولن تب آلو, تم کر ہی نہیں سکو, ہرگز ہرگز نہ کر سکو. آج دنیا کے لیے اسلام کو غلط ثابت کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کے سروں کے اوپر آج بھی یہ چیلنج موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کے برابر اعزاز قرآنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے نہ حجاب کی بحث میں اترنے کی ضرورت ہے, نہ کیپیٹل پنشمنٹ کی بحث میں اترنے کی ضرورت ہے, نہ اسلام کے دوسرے مسائل کی بحث میں اترنے کی ضرورت ہے. دنیا تو صرف اتنا کر لے کہ ان آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کے برابر ایک سورت پیش کر دے, اور یہ کہہ دے کہ تمہارے قرآن میں تو یہ کہا ہے کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے, دیکھو ہم نے کر دیا ہے. لیکن میرے بھائیو یہ چیلنج ایسا ہے کہ بڑے سے بڑے حالات اگر کسی مسلمان پر آ جائے اور اس کو اپنے دین میں شبہات پیدا ہونے لگے, یہ آیت اس کی ہے حفاظت کر دیں گے, یہ آیت اس کی حفاظت کر دیں گے. وَلَن تَنَالُوا, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہرگز ہرگز تم قرآن کی ایک سورت جیسی سورت پیش نہیں کر سکتے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک دنیا میں ایسی طاقتیں رہی ہیں جنہوں نے اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے اسلام کے قوانین میں, اسلام کے احکام میں کیڑے نکالنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پسے پردہ, پردے کے پیچھے ایسی ٹیمیں ضرور کام کرتی چلی آئی ہوں گی جنہوں نے قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کے مقابلے میں کوئی سورت بنانے کی کوشش کی ہوگی. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک آسمان کی چھت کے نیچے روئے زمین پر ایسا ایک بھی ماں کا لاج نہیں جانا ہوا جو قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کے مقابلے میں کوئی سورت پیش کر سکے. عجیب معجزہ قرآن مجید کا. اور تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جن ادیبوں نے اور جن بڑے بڑے عربی دانوں نے جب ان کو کرائے پر دیا گیا کہ قرآن مجید کا یہ چیلنج ہے, اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اس کے مقابلے میں ایک سورت تم پیش کر دو, چھوٹی سے چھوٹی سورت, تاکہ ہم مسلمانوں کو یہ کہہ سکے کہ دیکھو تمہارا خدا تو یہ کہتا ہے کہ ایسی صورت تم نہیں بنا سکتے, ہم نے بنا لی ہے, معلوم ہوا کہ تمہارا قرآن غلط ہے. تو ایسے لوگوں کو جب کرائے پر لیا گیا اور انہوں نے قرآن مجید کی صورت کے مقابلے میں صورت بنانے کی کوشش کی تو مقابلے کے لیے ضروری تھا کہ قرآن مجید کو غور سے دیکھتے. تو جب انہوں نے قرآن مجید کو غور سے دیکھا تو بجائے قرآن مجید کے مقابلے میں دوسری صورت بنانے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک کے حق ہونے کو تسلیم کرنے میں مجبور کر دیا, اسلام قبول کرنے میں مجبور ہو گئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہی ہے اور یہ انسان کا کلام ہے. چنانچہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے شعرا اور بڑے بڑے ادیب اپنا کلام لکھتے تھے, دیوان لکھتے تھے, قصیدہ لکھتے تھے, اشعار لکھتے تھے, مضامین لکھتے تھے اور ان کو کعبے کے غلاف پر لٹکاتے تھے. اور کعبے کے غلاف پر لٹکانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ ہماری طرف سے چیلنج ہے, یعنی شاعر اپنے اشعار کو لے کر, قصیدے کو لے کر, نظم کو لے کر کعبے کے غلاف پر لٹکا کر یہ چیلنج دیتا تھا پوری عرب دنیا کو کہ یہاں عرب دنیا سے ہر شخص آتا ہے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے, میری طرف سے چیلنج ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز تم پیش کرو. تو دوسرا شاعر جو ہے اسے پڑھ کر اس کے مقابلے میں دوسرا شعر پیش کرتا تھا اور اس سے بہتر ہوتا تھا تو اسے چشمہ کرتا تھا, پرانے کو اتار دیا جاتا تھا. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی جب یہ آیت اتری کہ اگر تمہیں شک ہو اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے ہمارے بندے پر نازل کیا ہے تو ایک چھوٹی سی چھوٹی سورت کے مقابلے میں کوئی کلام پیش کرو اور بیت اللہ کی خلاف پر اتنا آتے نہ تلک اتر فصل کے لے رکھنے کا ون ہر ان میں چاندیا کے حمل اب تک کی آیت سورت کو چسپا کر دیا گیا اور 40 دن تک وہ سورت وہاں لٹکی رہی, اس کے مقابلے میں پوری دنیا عرب دوسرا کلام پیش کرنے سے عاجز رہی اور 40 دن کے بعد ایک دوسرے صاحب آئے اور انہوں نے اس سورت کے قریب میں ایک دوسرا ورق چسپا دیا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا واللہ ما ہذا قول البشر, خدا کی قسم یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یہ معجزہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور یہ چیلنج تھا دنیا عرب کو کہ لاؤ ایسا بنا. اور اللہ نے اس چیلنج کو صرف اپنے نبی کے زمانے تک محدود نہیں کیا, قیامت تک بڑے بڑے پروفیسر عربی کے ماہرین جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کے اتنا آتی نہ کر تو اتر فصل لے ربی کا بنا ان شان یا تو ہوت ابدر کی سورت کے مقابلے میں کوئی سورت عربی زبان میں پیش کرے اور پیش کر کے یہ ثابت کرے کہ ہمارا لکھا ہوا کلام محمد کے لکھے ہوئے کلام سے زیادہ حضرت ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلام لکھا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان تھے اور ان کے مقابلے میں دوسرے انسان کو بھی اتنی قدرت تو ضرور ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. میرا عرض کرنے کا منشا بھائیو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ قسم کے معجزہ عطا فرمائے، اور ایک خصوصیت یہ کہ آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ کے معجزات دنیا میں موجود ہیں. اور معجزہ ایک چیلنج ہوتا ہے امت کے لیے، حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے. تو معراج جو ہے وہ بھی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ، بہت بڑا معجزہ. کہاں بلندی یہ طور اور کہاں تیری معراج، کہیں ہوئے ہیں زمین و آسمان بھی ہموار. تفسیر قاسمیہ میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہاں بلندی یہ طور اے موسیٰ، تمہیں اللہ کر کے جگہ تم وان من وان ہونے، ہم کلامی کے لیے تمہیں دور پر بلائے، کہاں بلندی ہے دور. اور امینہ کے یتیم لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کلامی کے لیے اللہ تعالی نے معراج میں آسمانوں میں بلایا. اے موسیٰ تم کوہ طور کی بلندی میں چلے گئے تھے اور بہت بلند تھا، لیکن پھر بھی کوہ طور آسمان پہ تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ کوہ طور زمین پر تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں بلایا گیا. تو زمین اور آسمان کبھی برابر بھی ہوئے؟ کہاں بلندی ہے طور اور کہاں تیری معراج، کہیں ہوئے ہیں زمین و آسمان بھی ہوا. چشم موسیٰ اور ہے، چشم محمد اور ہے، چشم موسیٰ اور ہے، چشم محمد اور ہے، طور سینا اور ہے، عرش معلا اور ہے. چشم موسیٰ اور ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اور. چشم موسیٰ اور ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کی تجلی کے ایک حصے کو کوہ طور پر پڑتے ہوئے دیکھا، بے ہوش ہو رہے تھے، تاب لگا سکے، تاب لگا سکے. چشم موسیٰ اور ہے، چشم محمد اور ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ جل جلالہ وعظم نوازہ کا دیدار کیا، لیکن وہ آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے قابل تھی، وہ اسے برداشت کر سکی. اللہ نے ان آنکھوں میں ایک قوت رکھی تھی. چشم موسیٰ اور ہے، چشم محمد اور ہے، طور سینا اور ہے، کوہ طور اور ہے، عرش معلی اور ہے. گل کو کیا نسبت بھلا اس گلے لالا رنگ سے، اس پھول کو مدینہ منورہ میں آمینہ کا جو پھول چمک رہا ہے اور کھل رہا ہے اور اپنی خوشبوؤں کو پھیلا رہا ہے، اس سے کیا نسبت، گل کو کیا نسبت بھلا اس گلے لالا رنگ سے. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غائب ہو جاتے تھے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں نکلتے تھے، تو ہم آپ کی مہک اور آپ کی خوشبو سے آپ کو پا لیتے تھے اور تلاش کر لیتے تھے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں دوپہر کے وقت تشریف لاتے تھے آرام کرنے کے لیے، اور جب آپ لیٹتے تھے چمڑے کے اوپر، سارا زندگی سارا زندگی چمڑا بچھا دیا جاتا تھا، اسی پر آپ لیٹتے تھے، اور آپ کا تکیا چمڑے کا کور اور اس کے اندر کھجور کے پتے، یہ آپ کا تکیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کسرا ہونے کی، وہ باطل پر ہے اور وہ صحیح دین پر نہیں، اس کے باوجود اتنی عیش میں رہتے ہیں، اور آپ کی یہ حالت کہ آپ کھجور سے بنی ہوئی چٹائی پر تشریف فرما ہے اور کھجور کی چٹائی کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر پڑ رہے ہیں. تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہیتے شاگرد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے محبت کے ان جذبات کو سنا تو آپ فوراً بیٹھ گئے اور بیٹھ کر بھی ارشاد فرمایا ابھی سب کی نظر نہیں آ عمر. اے عمر اللہ کے دین کے بارے میں تجھے کوئی شک ہے؟ ابھی سب کی نظر نہیں آ عمر. اے عمر اللہ کے دین کے بارے میں تجھے کوئی شک ہے؟ کیسا کسرا کو اللہ نے جو کچھ دیا ہوگا دیا ہوگا اور مجھے اور میری امت کو اللہ نے جس حال میں رکھا ہوگا رکھا ہوگا. یاد رکھو عمر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. مجھے کافروں کو جو کچھ دینا ہوتا ہے میں ان کو دنیا میں دے کر فارغ ہو جاتا ہوں اور میرے محبوب بندوں کے لیے آخرت میں بہت ساری نعمتیں انتظار ہو رہی ہیں. آپ کا فقر جو ہے آپ کا فقر آپ کی پاورٹی یہ استراری نہیں کی اختیاری تھی. استراری کا معنی یہ کہ مجبوراً فقر پر انسان صبر کرے. چاہت تو وہ مالدار ہونے کی لیکن سرکمسٹانسز ایسے ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر استراری نہیں تھا اختیاری تھا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم چاہو تو اوہد پہاڑ کو میں تمہارے لیے سونا بنا دوں تاکہ اوہد پہاڑ تمہارے ساتھ چلتا رہے اور تم اس میں سے خرچ کرتے رہو. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل تم میرے رب کو جا کر کہہ دو کہ میری چاہت تو یہ ہے کہ ایک دن آپ مجھے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا پہنچائے تاکہ میں دو چار لقمے کھا کر آپ کا شکر ادا کروں اور ایک دن آپ مجھے بھوکا رکھے تاکہ بھوکا رہ کر میں آپ میں صبر کروں. اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. یہ صاحب نے فرمایا اپنی شکی رنگ میں یا ہوگا یہ عمر شک میں ہے. اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا جو کچھ ہمارے لیے وہ آخرت میں ملنے والا ہے انشاءاللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ شاعر کہتا ہے کہ گل کو کیا عصمت بھلا اس گلے لال رنگ سے چمڑے پر لیٹتے تھے اور عرب کی گرمی کی وجہ سے بدن مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ چمڑے پر جمع ہو جاتا تھا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں خوشبو کی شیشی میں اس پسینے کو بھر لیتی تھی اور بازار میں جو خوشبو ملتا تھا اس خوشبو کو اس کے ساتھ ملا لیتی تھی اور پورے مدینہ منورہ میں اس سے بہتر خوشبو کسی کے پاس نہیں ملتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت والی رات آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور کندھوں پر بٹھا کر رائے طور تک نہیں ملی. اللہ اکبر کیا جان ساری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آج دین کے اجالے اتنی ساری سہولتوں کے باوجود ایک ہٹے کٹے نوجوان کے لیے تنہا تنہا گائے سور تو کیا گائے ہیرا جس کی مسافت اس سے بہت کم ہے وہاں تک پہنچنا مشکل. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمزوں پر اٹھا لیا. کتنی محبت ہوئی. یہ نہیں فرمایا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلے میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو چلاتا ہوں میں آپ کو سہارا دیتا ہوں گندوں میں بٹھا دیا اور غارِ سور تک نکلے. اور اس سفر کے نتیجے میں جب دونوں کے جسم لگے تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینہ جو نکلا وہ پسینہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گندوں پہ جمع جس کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ پوری زندگی حضرت صدیق اکبر کے کندھوں سے مشک سے بہتر خوشبو آتی ہے. گل کو کیا نسبت بھلا اس گلے لالا رنگ سے کسی باغ کے بہتر سے بہتر پھول کی خوشبو کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سے کیا نسبت. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے 10 سال تک دس سال تک خالی رہے اور حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم ہو چکے تھے. ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئی اور آ کر کے کہا کہ کوئی جیوں کا انس یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا یہ چھوٹا سا خادم اگر ادھر نہ ہو آپ اس کے لیے دعا کر دیجیے. اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کو اپنے اولاد کے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے اور نیک لوگوں کے پاس لے جا کر اپنی اولاد کے لیے دعا کرانی چاہیے. ادھر آپ اس کے لیے دعا کیجیے. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت دعا فرمائی, اللہم بارک فی مالہ وولدہ وحیاتہ, اے اللہ انس کے مال میں برکت عطا فرما, انس کی اولاد میں برکت عطا فرما اور انس کی زندگی میں برکت عطا فرما. حضرت انس رضی اللہ اور آگے فرمایا کہ مغفر لہ اور اس کی مغفرت فرما دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں اللہ نے دنیا کے لیے مانگی اور ایک چیز میری آخرت کے لیے مانگی, میں تو خوش ہی خوش ہو گیا. اور حضرت انس بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت اس طرح ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جتنے دوسرے لوگوں کے باغات ہیں ان باغات میں سال میں ایک دفعہ پھل آتا ہے, میرے باغات کے جتنے درخت ہیں ان سب پر دو مرتبہ سال میں پھل آتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ میرے باغ میں جو ریحان کا پھول ہوتا ہے, جب اس ریحان کے پھول کو نچوڑتے ہیں تو مشک سے جو خوشبو تیار ہوتی ہے ریحان کے پھول میں سے مشک کے خوشبو کا حصہ تیار ہوتا ہے. اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ اولاد میں اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ اصل اس کو تسلیم نہیں کر سکے گی میرے بھائیوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے میری اولاد میں سے 120 کو دفن کر دیا. اور حضرت انس کے حالات میں لکھا ہے کہ جب آپ طواف کے لیے تشریف لاتے تھے تو آپ کی اولاد میں سے 70 افراد آپ کی خدمت میں ہوتے تھے. اور زندگی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی ہے, اتنی لمبی عمر عطا فرمائی ہے کہ اب میں دنیا سے تھک گیا ہوں, وہ لقد سئمت الحیاۃ, میں اکتا گیا ہوں, دنیا آپ مجھے اچھی نہیں لگتی, کب تک یہاں رہوں گا. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان چار صحابہ میں سے ہوتا ہے جو دنیا سے سب سے آخر میں تشریف لے لیں گے. اور آگے فرماتے ہیں کہ جب اللہ جل جلالہ عام نوازوں نے اولاد میں برکت عطا فرمائی, مال میں برکت عطا فرمائی, زندگی میں برکت عطا فرمائی, تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ چوتھی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کی قبول کری ہوئی ہوگی. یہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 سال تک میں خدمت اقدس میں رہا لیکن 10 سال میں ایک مرتبہ بھی اللہ اکبر, کیا اخلاق, کیا اخلاق میرے بھائیوں, 10 سال میں ایک مرتبہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری کسی غلطی پر اونٹ نہیں کیا. اور 10 سال میں مجھے جب کوئی کام کرنے کے لیے کہا میں نے نہیں کہا کیا تو ایسا نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا, اور 10 سال میں ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ ان کی اجازت کے بغیر میں نے کوئی کام کر لیا اور آپ نے پوچھا ہو کہ کیوں کیا. 10 سال میں ایک مرتبہ اونٹ میں ایک مرتبہ یہ نہیں کہ کیوں کیا, ایک مرتبہ یہ نہیں کہ کیوں نہیں کیا. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ اتنی شفقت کے ایک مرتبہ مجھے کسی کام کے لیے بھیجا, میں بچہ تھا, مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا, مدینہ کے بچے کھیل رہے تھے تو کھیل میں مجھے بھی ذرا دلچسپی محسوس ہوئی, میں کھڑے کھڑے دیکھنے لگ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس میں مشغول ہو گیا اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام میرے ذہن سے نکل گیا. حضرت اقدس نے انتظار فرمایا ہوگا, جب کچھ دیر گزری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تلاش کرتے ہوئے تشریف لائے اور سب سے پہلے اس نے اخلاق کو دیکھیے کہ جب دیکھا کہ ہم بچے کھیل رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ تشریف لائے, گلی میں کھڑے رہے اور کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی طبیعت پھڑک جاتی ہے, یعنی ہم کس کی بات کر رہے ہیں, کسی پیر کی, کسی شیخ کی, شیخ المشائخ کی, استاد الاساتذہ کی, مفتی اعظم کی, نہیں اللہ کی کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. جہاں حضرت جبریل امین کے کمالات کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آمینہ کے لال کے کمالات کی ابتدا ہوتی ہے. اتنی عظیم شخصیت اپنے گھر سے نکل کر اپنے خادم کی تلاش میں اور وہ بھی بچہ ابو بکر عمر جیسی کوئی بڑی شخصیت نہیں. وہاں دیکھتے ہیں کہ کھیل رہے ہیں تو حضرت حضرت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم چھوٹے بچوں کو سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور مسکرا کر گھمائے کہ حضرت جس کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا ہے تم بھول گئے, تم بھول گئے. مجھے ایک دم یاد آ گیا, میں دوڑتا ہوا چلا گیا اس کام کے لیے. تو یہ حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, بہت قریب رہنے کا موقع ملا, بہت قریب رہنے کا. وہ یہ فرماتے ہیں حضرت حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ماں مسجد تو دیبا جتن ولا حریرن اجنبی کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے میری زندگی میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور ہتھیلی سے زیادہ نرم, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ریشم دیکھا ہی نہیں. میں نے ریشم ایسا دیکھا ہی نہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زیادہ نرم ہو. اب کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت آرام کی زندگی گزارتے ہوں گے, اور جو آرام کی زندگی گزارتا ہے اس کی ہتھیلی ریشم سے نرم نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ نہیں میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ آپ پتھروں کو بھی اٹھاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ آپ خندق بھی کھودتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ آپ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بھی باندھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ آپ ہاوڑے کو اور کوڈار کو ہاتھ میں لے کر پتھروں کو توڑتے بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر میں حضرت عائشہ کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے, گھر کے کام میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو کان بشر کنر بشر, ایک عام انسان کی طرح ہمارے ساتھ زندگی گزارتے تھے. گھر کے کاموں میں محنت بھی کرتے تھے اور ہماری خدمت بھی کرتے تھے اور ہمیں گھر کے کاموں میں ہمارے ساتھ ہاتھ بھی بٹاتے تھے. ایسی جفا کش اور ایسی پر مشقت زندگی, لیکن اس کے باوجود اللہ نے بنایا ہے اللہ اکبر. حسانی سے ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحسن من قدم ترقت عینی واجمل من قدم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانك قد خلقت کما تشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتا ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کو پوچھ پوچھ کر آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے. اللہ نے پوچھا ہوگا کہ محمد ناک تجھے کیسی چاہیے, آنکھ کیسی چاہیے, کان کیسے چاہیے, اس لیے کہ سر سے پاؤں تک کوئی بھی آپ کو دیکھتا ہے تو ایک عیب نظر نہیں آتا, ایک عیب نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. تو حضرت حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حضرت فرماتے ہیں کہ ماں مسجد تو دیبا جتن ولا حریرتن علیہ من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے فرماتے ہیں ولا شمیم تو مسکن ولا امبر اتن, میں نے اپنی زندگی میں امبر اور مسک کی ایسی خوشبو کبھی بھی نہیں سنی. مجھ سب سے اعلیٰ اس زمانے میں امبر سب سے اعلیٰ, یہ دو اعلیٰ درجے کی خوشبو. ولا شمیم تو مسکن ولا امبر اتن, مجھ خالص مجھ خالص امبر. ہمارے زمانے میں جو نقلی مجھ پر نقلی امبر ملتا ہے وہ مراد نہیں. ولا شمیم تو مسکن ولا عام برتن اطیب من رائحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا اس پسینے سے بہتر میں نے کوئی مشک اور کوئی عمر میری زندگی میں نہیں سنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے, بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تھے, تو اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام, جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور قضائے حاجت سے فارغ ہو کر دوبارہ باہر تشریف لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فضولات ہیں زمین کھلتی تھی اور سارے فضولات کو اندر لے جاتے تھے آٹومیٹک فلش. تو حضرت فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قضائے حاجت کے بعد جب ہم بیت الخلاء میں جاتے تھے تو وہاں ہم اس کو امبر کی خوشبو کو محسوس کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو گل کو کیا نسبت بھلا اس گلے لالا رنگ سے, گل کو کیا نسبت بھلا اس گلے لالا رنگ سے, اس کی خوشبو اور ہے اور اس کی خوشبو اور ہے. تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اللہ اکبر, معجزہ ایسا عظیم نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. میرے بھائیوں اس عظیم نبی کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس عظیم نبی کے کمالات کو پڑھنے کی ضرورت ہے. کمالات خلقی اور کمالات خلقی, ایک تو کمالات خلقی, کمالات خلقی کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو باڈی عطا فرمائی, جو جسم عطا فرمایا تھا, جو فیچر عطا فرمائے تھے, وہ بھی نہیں مثال, اس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور کمالات کمالات خلقی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر ایسا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ ان کمالات خلقی کا بھی دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر ہم ان کمالات خلقی کی نقل اتارے اور ان اخلاق کو ہماری زندگیوں میں لے آئے تو میرے بھائیوں اس وقت بھی ان اخلاق کو دیکھ کر دنیا متاثر ہو سکتی ہے. اس وقت بھی ان اخلاق کو دیکھ کر دنیا متاثر ہو سکتی ہے. اور اسلام کے بارے میں بہت سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ ایک حد تک دور ہو سکتی ہے. جو ضدی اور معاند ہوتا ہے اسے کبھی بھی آپ قائل نہیں کر سکتے, لیکن جو غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے وہ قائل ہو سکتا ہے. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورہ حدیبیہ کے موقع پر عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 سے زیادہ افراد نہیں تھے, 1500 سے زیادہ افراد تھے. سورہ حدیبیہ واقع ہوئی, پیس ٹریٹی سائن ہوئی اور پیس ٹریٹی کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ 10 سال تک مسلمان اور کافر آپس میں لڑیں گے نہیں, 10 سال تک. بہت اچھی بات ہے, اگریمنٹ ہو گیا. اگریمنٹ ہونے کے بعد کیونکہ اب لڑائی ختم, تو یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. ہجرت کے بعد 6 سال تک لڑائیاں ہوتی رہی اور جب دو ملک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپس میں مکس ہونے کا موقع نہیں ملتا. سلح حدیبیہ واقع ہونے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہونا شروع ہو گئی, جو کہ جنگ نہیں تھی. مسلمان مکہ جا رہے ہیں اور ادھر سے غیر مسلم ہے وہ مدینہ منورہ آ رہے ہیں, ایک دوسرے کے گھر جا رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, مکس ہو رہے ہیں. مکس ہوتے ہوتے سن 8 ہجری میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کی ٹریٹی میں ایک بات کی اس کی خلاف ورزی کی, جس کی وجہ سے ٹریٹی ختم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ اب ہم آپ کے ساتھ ٹریٹی کرنا نہیں چاہتے, آپ نے ہمارے ساتھ غداری کی, اب ٹریٹی اور پیس ٹوٹ گیا اور ہمارا اور تمہارا واپس جو ان کا مطلب ہو جائے گا. کتنے سال ہوئے؟ صرف 2 سال. 2 سال پہلے جب غیر مسلموں کو مسلمانوں کے ساتھ مکس ہونے کا موقع نہیں ملا تھا, اس وقت کتنے مسلمان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے؟ 1200 سے 1400, اس سے زیادہ تھے. اور 2 سال جب غیر مسلموں کو مسلمانوں کے ساتھ مکس ہونے کا موقع ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد مکہ مکرمہ, تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہزاروں کا لشکر تھا, ہزاروں کا. پہلے کئی سو لے کر گئے, اب ہزاروں کا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ جو بھی غیر مسلم ان کے ساتھ مکس ہوتا چلا گیا اس کا اثر اس کے دل پر پڑتا چلا گیا اور اس کی زبان کلمہ پڑھنے میں مجبور ہونی چلی گئی. آج میرے بھائیوں ہم بھی غیر مسلموں کے ساتھ مکس ہوتے ہیں, غیر مسلم ہمارے ساتھ بھی مکس ہوتا ہے, لیکن ہم سے کوئی مثبت اور پازیٹو اثر لے کر نہیں جاتا. اللہ جل جلالہ عام الوالد ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو اپنے دین اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو با اخلاق بنائے اور اللہ تعالی پوری امت کو آپس میں اتحاد اتفاق محبت کے ساتھ رہنے کی وہ بھی عطا فرمائے, ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ نصیب فرمائے, اللہ جل جلالہ محمد والوں کو امت کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اللہ تعالی غیر مسلموں کو بھی سکون اور امن کی زندگی عطا فرمائے, مسلمانوں کو بھی سکون اور امن کی زندگی عطا فرمائے, اور یہ پوری دنیا میں امن کے پھیلنے کے سکون کے آنے کے جتنے اسباب ہیں اللہ تعالیٰ ان کا غیب سے انتظام فرمائے, اور ظلم کے ختم ہونے کے جتنے اسباب ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کا انتظام فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ وسلم.